الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلوات
يا
اللہ عزیزان گرامی، آپ حضرات کے سامنے مسلسل سورہ شمس کی یہ مختصر آیات مجیدہ تلاوت کر رہا ہوں، اور ان آیات کے ذیل میں ہماری گفتگو کا عنوان تزکیہ نفس سے متعلق ہے، اور ان مجالس میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ تربیت نفس اور تزکیہ نفس کے حوالے سے گفتگو کریں، اور تمہیداً ہم نے یہ عرض کر دیا تھا کہ دین الہی کا سب سے بڑا مقصد تربیت انسان اور تزکیہ نفس ہے، اس سے بڑا کوئی مقصد شریعت اسلام میں نہیں ہے. 124,000 پیغمبر اور وحی کے سارے سلسلے اور ائمہ ہدا کی ساری زحمتیں اور محنتیں صرف تربیت نفوس اور تزکیہ نفوس کے لیے تھیں. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ مقاصد اور بھی تھے بعثت انبیاء کے، اہداف و مقاصد متعدد تھے، کثیر المقاصد پروگرام لے کے آئے تھے انبیاء، لیکن جو مقصد تمام مقاصد سے اہم تھا اور جو ہدف تمام اہداف میں سب سے اعلی و ارفع تھا وہ تزکیہ نفوس تھا. اور یہی امپورٹنٹ اور اہم بات ہے کہ جس کی طرح سورہ شمس میں خدا نے 11 قسمیں کھانے کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. خدا چاہتا تو سورہ کو یہیں سے شروع کر سکتا تھا، یعنی خدا اصدق القائلین ہے اور اس کو اپنے کہنے کے لیے کسی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قسم بھی کوئی ایک دو نہیں بلکہ 11، اور پورے قرآن مجید میں کسی دوسرے مقام پہ خدا نے پے در پے 11 قسمیں نہیں کھائی. اب پورا قرآن مجید کھول کے دیکھ لیجئے، کہیں ایک قسم ہے، کہیں دو ہیں، کہیں تین ہیں، کہیں چار ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں، 11 قسمیں پے در پے کھا کے خدا ایک بات کہنا چاہتا ہے، اور وہ بات یہی ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس سے پہلے کہ میں اس کی تفسیر اور اس کی تفصیل میں جاؤں، ایک بات ہے جو لگے آپ کہتا چلوں کہ خداوند متعال نے جو قسمیں کھائی ہیں ان کے بھی بہت سارے مقاصد ہیں. ایک مقصد تو یہی ہے کہ بات کی مزید اس میں تاکید ہو جاتی ہے، اور یہ عرف تھا اس معاشرے کا کہ جو بات عرب معاشرے میں جو بات کہی جاتی تھی اس میں بڑی تاکید اور تاکید مزید کا رواج تھا. آپ اگر عربی لٹریچر سے آشنا ہوں تو یہ انا اور انا کا اتنا زیادہ استعمال کہ ہر دوسرا جملہ عربی زبان کا یا انا سے شروع ہوتا یا انا سے شروع ہوتا، اور یہ انا اور انا کا ترجمہ اردو میں ہم بے شک کرتے ہیں، بلا شبہ کرتے ہیں، بتحقیق کرتے ہیں، اور انگریزی میں آپ انڈیڈ، موسٹ سرٹنلی یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. تو یہ انا اور انا اور پھر اس کے علاوہ لام تاکید، عربی زبان میں ایک لام ہے جو تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک قد ہے عربی زبان کا لفظ جو تحقیق کے لیے استعمال ہوتا ہے، قد قامت الصلاۃ، قد افلح المؤمنون، یہ قد کا لفظ جو ہے وہ بھی تحقیق کے لیے، تو عربی زبان میں ایک نون ہے تاکید کے ساتھ، نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں اسے، اور ایک نون تاکید خفیفہ ہے، یعنی نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ یہ نون ہیں جو عربی زبان میں جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کے آخر میں یہ نون ملحق کر دیتے ہیں تاکہ اس میں تاکید کے معنی پیدا ہوں۔ مثلا سورہ عنکبوت کی آخری آیت وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اب اللہ نے یہاں پہ ایک بات تاکید سے کہنا چاہی، مایوس امتوں کو ایک پیغام دینا چاہا، ایک امید دینا چاہی، اور کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو لوگ ہمارے راستے میں اسٹرگل کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہم ضرور بر ضرور اور بالتاکید ان کی ہدایت کرتے ہیں، ان کو ہدایت کرتے ہیں اپنے راستوں کی، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سبولنا، اب خدا چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ نَهْدِيهِمْ سبولنا، یعنی جو لوگ ہمارے راستے میں اسٹرگل کرتے ہیں نَهْدِيهِمْ، ہم ان کو ہدایت کرتے ہیں، لیکن نہیں، نَهْدِي نہیں کہا، لَنَهْدِيَنَّ کہا، ایک تو لام جو ابتدا میں ہے وہ لام لام تاکید کہلاتا ہے، اور ایک آخر میں نون لگا دیا شدہ والا، جسے کہتے ہیں نون تاکید ثقیلہ، اور اس کا مقصد ہوتا ہے ضرور بر ضرور بالتاکید ہر صورت میں ہم ان کی ہدایت کریں گے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی، عربی زبان کے اندر یہ بہت سارے آدات، بہت سارے حروف ہیں جو تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کبھی انا ہوتا ہے، کبھی انا ہوتا ہے، کبھی قد ہوتا ہے، کبھی لام ہوتا ہے، کبھی نون تاکید ثقیلہ ہوتا ہے، اور کبھی نون تاکید خفیفہ ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے بابا جی والا، تو عرب کلچر میں، عرب معاشرے میں جو بات کہی جاتی تھی، کوشش یہ کی جاتی تھی کہ وہ بہت تاکید کے ساتھ کہی جائے، اس کے پیرائے میں تاکید ہو اور اس کے پیرائے میں بڑی سٹرینتھ ہو۔ کمزور بات عرب کرنے اور سننے کے عادی نہیں تھے، یہ عربی عرب کا محاورہ تھا، تو اس میں قسمیں کھا کے بھی بعض اوقات بات میں وزن پیدا کیا جاتا تھا، لیکن ایک اور مقصد خداوند متعال کے جو ملحوظ خاطر تھا اور جس کی طرف ہمارے علماء مفسرین نے توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا یہ بھی چاہتا تھا، جن چیزوں کی خدا نے قسمیں کھائی ہیں، خدا جانتا تھا کہ یہ بہت عظیم چیزیں ہیں اور میری مخلوق ان چیزوں کو کبھی نظر انداز نہ کر دے، میری مخلوق جب میں ان چیزوں کی قسمیں کھاؤں گا تو میری مخلوق ان چیزوں کی طرف توجہ دے گی، ان چیزوں کا علم حاصل کرے گی، ان چیزوں کے بارے میں جستجو کرے گی، ان چیزوں کے بارے میں تجسس کرے گی، ان چیزوں کے بارے میں تحقیق کرے گی اور ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرے گی۔ تو گویا کہ خداوند متعال نے سورج کی قسم کھا کے، چاند کی قسم کھا کے، زمین کی قسم کھا کے، آسمان کی قسم کھا کے، ان سب چیزوں کی قسم کھا کے، دن کی قسم کھا کے، رات کی قسم کھا کے، اپنے جتنے نباتات ہیں وہ چاہے تل ہے، چاہے زیتون ہے، چاہے تور سینین ہے، چاہے دن ہے، چاہے رات ہے، ان چیزوں کی قسمیں کھا کے گویا کہ خدا انسان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ انسان تجھے دن کا بھی علم حاصل کرنا ہوگا، تجھے رات کا بھی علم حاصل کرنا ہوگا، تجھے سورج کے بارے میں بھی اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہوگا، تجھے چاند کے بارے میں بھی تحقیق کرنا ہوگی، تجھے اپنے نفس کے بارے میں بھی تحقیق کرنا ہوگی، تمہیں نباتات کے بارے میں بھی تحقیقات کرنا ہوگی، تمہیں جمادات کے بارے میں بھی تحقیقات کرنا ہوگی، تو عزیزان گرامی اس زمانے میں یہ سائنسز موجود نہ تھی کہ ان کے نام لے کے خدا مسلمانوں سے کہتا کہ تم یہ سائنسز بھی پڑھو اور وہ سائنسز بھی پڑھو، لیکن سورج کی قسم کھا کے، چاند کی قسم کھا کے، زمین کی قسم کھا کے، آسمان کی قسم کھا کے، رات کی قسم کھا کے، رات کی اور دن کی قسم کھا کے، نفس انسانی کی قسم کھا کے، خدا نے گویا کہ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیا کہ یہ جتنی مخلوقات ہیں یہ بہت اہم مخلوقات ہیں، اور ان سب مخلوقات کے بارے میں تم علم بھی حاصل کرو اور ان کے بارے میں تحقیقات بھی کرو۔ سلامات بھولی رہنے والا کافروں کی سمجھ میں بات آ گئی، اور انہوں نے چاند اور سورج اور ستاروں کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی، اور ہم ان کا ہاتھ ہی پکڑتے رہے کہ نہیں، چاند پہ جانا منع، چاند پہ جانے والے مشرک ہیں اور چاند پہ جانا بدعت ہے، اور ہمیں جب بھی ہوا لوگوں کو روکا نئی چیز کی تحقیق کرنے سے اور نئے علم کے حاصل کرنے سے، جبکہ یہ قسمیں، یہ قرآن مجید میں 30 سے زیادہ چیزوں کی جو خداوند متعال نے قسمیں کھائی ہیں، یہ ساری اہم قسمیں ہیں، اور اگر آپ انہیں کے ضمن و ذیل میں دیکھیں تو آج جتنے علوم اور سائنسز ہیں، آج جتنے علوم، جتنی سائنسز، جتنی ٹیکنالوجی ہے، آپ ان 30 قسموں کے ذیل میں دیکھ سکتے ہیں، ان 30 قسموں کے ذیل میں دنیا کے جتنے علوم اور جتنے فنون ہیں وہ ان قسموں کے سائے کے نیچے سوئے ہوئے، لیکن کبھی توجہ نہیں دی ان چیزوں کی طرح۔ ہم نے قرآن کو صرف پڑھا اس لیے کہ پڑھ کے حافظ ہو جائیں یا قاری ہو جائیں، اور یا یہ ہے کہ مردوں کی روحوں کو ذرا ثواب پہنچ جائے، لیکن یہ ہے کہ قرآن کو دیدہ بصیرت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ علم کی کتاب ہے، یہ صرف مردوں کے لیے کتاب نہیں ہے، یہ زندوں کے لیے ہے اور علم کی کتاب ہے، اور کتاب ہدایت ہے اور کتاب انقلاب ہے۔ ہمارا تو نعرہ ہوا کرتا تھا پاکستان میں، کتاب قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، یعنی یہ قرآن یہ ایک انقلاب خیز کتاب ہے، یہ انقلاب کے جو پیغمبر اکرم نے اس جہالت قدے میں اور ظلمت قدے میں برپا کیا، دھکا توپ اس وقت جو اندھیرے اس معاشرے میں چھائے ہوئے تھے، پیغمبر وہ انقلاب اس کتاب کے ذریعے سے لائے۔ یہ کتاب ہے جس نے ظلمت قدے کو نور سے منور کر دیا، یہ وہ کتاب ہے جس نے مردوں کو زندہ کر دیا، یہ وہ کتاب ہے جس نے تعمیر و ترقی کی نئی راہیں لوگوں کے سامنے کھول دی، یہ وہ کتاب ہے جس سے غلام آقا بن گئے، یہ وہ کتاب ہے جس سے وشی متمدن بن گئے۔ صلوات بھیجی بابا جبل، عزیزان گرامی، الشمسی وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلتی روشنی کی، یہ قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کو فالو کرتا، قسم ہے رات کی اور قسم ہے دن کی اور قسم ہے آسمان کی اور زمین کی اور نفس انسانی کی، کتنے سائنسز، کتنے علوم انہیں قسموں کے سائے میں نہیں ملتے۔ تو یہ سب باتیں کہنے کے بعد زمین و آسمان اور دن اور رات کا تذکرہ کرنے کے بعد، سورج اور چاند کا تذکرہ کرنے کے بعد، جو بات کہی خدا نے، جو لب لباب ہے اس کا، جیسا کہ ہم نے کل کہا کہ ایک جس چیز پہ قسم کھائی جاتی ہے اس کو عربی میں جواب قسم کہتے ہیں۔ لینگویج کا مسئلہ ہے، گرامر کا، اور یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم ہیں عربک گرامر کے استاد، تو اس لیے ذرا بعض اوقات یہ زبان کی باریکیاں اور پیچیدگیاں مجلس میں بھی آ جاتی ہیں۔ تو جس چیز پہ قسم کھائی جاتی ہے اس کو عربی میں جواب قسم کہا جاتا ہے۔ تو 11 قسموں کا جو جواب قسم ہے وہ یہی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ 11 قسمیں ہم نے اس لیے کھائی ہیں حضرت انسان، کہ تمہیں بتا دیں کامیابی کسے کہتے ہیں اور ناکامی کسے کہتے ہیں. کیونکہ ہر انسان کامیاب مرنا چاہتا ہے, ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے, اور ہر انسان کو ڈر ہے تو ناکامی اور فیلئر سے ڈر ہے. تو آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ کامیابی کسے کہتے ہیں اور ناکامی کسے کہتے ہیں. تو کامیابی کے ایک ڈائمنشن کو لوگ کامیابی سمجھ لیتے, کمپریہنسو کامیابی کی فکر کسی کو نہیں ہوتی. صرف ان کا ایک شعبہ زندگی کا, اگر کسی نے چار پیسے کما لیے تو بہت کامیاب ہو گیا, اور اگر کسی نے کوئی پروفیشنل ڈگری لے لی تو بہت کامیاب ہو گیا, کسی نے چار ساتھی ارد گرد جمع کر لیے تو بہت کامیاب ہو گیا, کسی نے اپنے پیچھے ہجوم اکٹھا کر لیا تو بہت کامیاب ہو گیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم کو دیکھ کے لوگ ایک دوسرے کو کامیابی کی سند دے دیتے ہیں, لیکن خدا نے کہا کہ نہیں, وہ تو سب چھوٹی چیزیں ہیں, وہ کامیابی کے معیار نہیں ہیں. کامیابی کا معیار یہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور یہ ہاں کی ضمیر جو ہے یہ پلٹ رہی ہے نفس کی طرف, ہاں کی ضمیر مؤنث ہے اور یہ پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ نفس کی طرف, جس کا ذکر پہلے ہو چکا. یعنی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, قد افلحا, اور یہاں پہ بھی قد کے ساتھ بات کہیے, میری افلحا سے نہیں کہی, کہہ سکتا تھا لیکن قد کے ساتھ, یعنی انڈیڈ بالتحقیق, کوئی شک نہیں ہے. یہ قد قامت الصلاۃ اذان میں نہیں کہی جاتی, جب سب کھڑی ہو جاتی ہے, جب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ, اب نماز کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے. تو قد کے ساتھ کہا قد افلحا من زکاہا, جس نے اپنے نفس کو مسخر کر لیا, جس نے اپنے نفس کو پاک اور پاکیزہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا اور تباہ و برباد کر لیا خواب وہ ناکام ہو گیا. تو عزیزان گرامی, 124,000 پیغمبر, وحی کے سارے سلسلے, آئمہ ہدا کی سب محنت, علماء اخلاق کی اور علماء اسلام کی آج تک کی جتنی زحمتیں ہیں وہ سب اسی لیے ہیں کہ انسان کی تربیت ہو جائے, انسان کی تربیت ہو جائے, اور انسان کی تربیت یہ سب سے مشکل کام ہے. اسی لیے خدا نے اس کام کے لیے انبیاء کو بھیجا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کرنا بہت آسان ہے, انسان کی تربیت یہ سب سے مشکل کام ہے. ریچھ بندر کی تربیت آسان ہے, اس لیے خدا نے کسی نبی کو نہیں بھیجا اس کام کے لیے. لیکن سب سے مشکل تربیت وہ حضرت انسان کی ہے, جس کے لیے اللہ نے انبیاء کا انتخاب کیا ہے, اور نبی بھی کوئی ایک دو نہیں, 124,000 نبی پے در پے, اول العزم نبی, حضرت نوح جیسی لمبی عمر والے اور حضرت ایوب جتنے صبر والے نبی. اس سے اندازہ فرمائیے انسان کی تربیت کتنا مشکل کام. کئی دفعہ لوگ ہم سے یہ کہہ دیتے ہیں مولانا یہ 50-60-70 مجلسیں ہوتی, اور یا آپ نے اتنا کام کیا, اتنی تقریریں, اتنی مجلسیں, مگر لوگ جیسے تھے. ہم کہتے ہیں کہ حضور یہاں پہ ہماری 50, 60, 70 مجلس ہیں, اور وہ بھی یہ ہے کہ ہم میں سے مجلس ہیں کہ ہماری ایک آدمی کی نہیں ہے کہ کم از کم اول سے آخر تک بات ایک رہے. یہاں پہ ایک جو کہہ کے جاتا ہے دوسرے کے آنے سے وہ ساری بات دوسری طرف چلی جاتی ہے, اور یہ ہے کہ ایک اگر عمارت بنا کے جائے گا تو دوسرا پتہ نہیں آتا کہ کیا اس میں گل لگائے اور کیا گل کھلائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں تو ایک آدمی نے, یہاں تو بھانت بھانت کی بولیاں ہیں, لیکن وہاں تو 124,000 پیغمبر آئے اور گئے, اور حضرت نوح جیسے نبی اور خلق عظیم کے حامل نبی 23 سال تک, 70 مجلسیں نہیں, 23 سال انہوں نے لوگوں کے ساتھ گزارے, ان کو تعلیم بھی دی, ان کی تربیت بھی کی, ان کا تزکیہ نفس بھی کیا, لیکن اس کا نتیجہ تو اب اس میں ہم کیا کہیں کہ کوئی نقص تھا انبیاء میں؟ نہیں، یہ کام اتنا مشکل ہے، سب سے مشکل کام انسان کو تبدیل کرنا ہے اور انسان کو چینج کرنا ہے عزیزان گرامی، یہ بہت مشکل کام ہے۔ جو خدا نے 11 قسمیں کھا کے جو بات کہی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ خدا کو اس کی خاطر 11 قسمیں کھانا پڑی، اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کہ تزکیہ نفس یہ کتنی بڑی منزل۔ تو عزیزان گرامی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور یہ سورہ شمس ہے اور سورہ اعلیٰ، قد افلح من تزکا، وہی بات ہے، یہ وہاں پہ باب زکا یو زکی باب تفعیل ہے سورہ شمس میں، اور سورہ اعلیٰ میں تزکا یا تزکا باب تفعول ہے، روٹ ورڈ دونوں کا ایک ہے، معنی بھی دونوں کے ایک ہی۔ تزکا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کا تزکیہ کرنا، یعنی اس نے تزکیہ کو قبول کر لیا، نفس وہاں پہ نہیں کہا قد افلح من تزکا، نفس کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن سورہ شمس میں قد افلح من زکاہا، کیونکہ وہ باب متعدی ہے اور اس میں نفس کی طرف نسبت ہے، فرق صرف اتنا ہے، ورنہ دونوں سوروں میں بات ایک ہی کہی، اور یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں لیکن آج اس لیے پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بہت انتظار کیا آپ نے، یہ بہت سارے احباب کا اور دوستوں کا، اور آپ کے نہ آنے کی سزا آنے والوں کو ملی ہے، افسوس کے ساتھ سلامات بھیجی رہا ہوں بنا۔ حالانکہ بات اچھی نہیں ہے کہ نہ آنے والوں کی سزا آنے والوں کو ملے، لیکن بہرحال ہم نے یہاں پہ ذرا یہ کیا ہے کہ یہ باتیں، بدقسمتی سے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو ایسی باتیں ہم لوگوں تک پہنچائیں، ورنہ زیادہ تر جو ہے وہ اب توجہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی طرف چلی گئی ہے، کہ مجالس میں جہاں پہ لطیفے، کہانیاں، حکایتیں اور دور اذکار باتیں جتنی زیادہ ہو، اپریسیشن مجلس میں اتنی زیادہ ہوتی، یعنی جتنی دور اذکار بات ہو اس پہ اتنا اونچا نعرہ لگتا ہے سلامات دیجیے بابا کے بلا۔ یہ بھی ایک چیلنج بن کے رہ گیا ہے، صرف گئے گزرے دور میں کوئی کام کی بات کسی کے کام تک پہنچائی جائے، بنیان مجلس کو بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اگر ان مولانا کو بلا لیا تو سننے کون آئے گا، خود ہی بیٹھ کے سنیں گے، لوگ تو آئیں گے نہیں سننے والے، اور مجلس جو سن کے سننے والے بھی یہی سوچتے ہیں بےچارے کہ ان کو سننے جائیں گے تو کیا ملے گا سننے کو، بور ہی ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نماز عید آپ حضرات نے پڑھی ہوگی، اور ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سال میں صرف 2 یا 3 موقعوں پہ آتے ہیں، یا تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یا عاشور کے دن اپنے گناہ دھلوانے آتے ہیں، کہ سارے سال کی ایک مرتبہ جو ہے وہ معافی مل جائے اور پھر اگلے سال کے لیے لائسنس لے لیا، کیا جا کے دوبارہ بزنس کا یوزل ہو جائے گا۔ تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ یا عاشور کے دن اور یا عید کی نماز پڑھنے کے لیے، خدا ہمارے نیچر کو جانتا ہے کیونکہ ہمارا خالق ہے، کوئی چیز اسے جتی اور چھپی نہیں ہے، تو نماز عید رکھ دی عید کے دن کے لیے، اور عید کے دن جو نماز ہے اس کے اندر 2 سورے رکھ دیے، اور ایک میں سورہ اعلیٰ رکھ دیا اور دوسرے میں سورہ شمس رکھ دیا، کہ سارا سال بھی اگر تم قرآن نہ سنو، سارا سال بھی اگر اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، اور ایک دن بھی اگر صرف ایک نماز عید پڑھ لی، تو پورے قرآن کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ تمہیں مل جائے گا یہ سن کے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ پہلی رکعت میں آپ نے سن کے یہ اندازہ کر لیا کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے اور ناکامی کس چیز کا نام ہے, اور دوسری رکعت میں آ کے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا. صلوات بھیجیے گا والے بلا. بات سمجھ میں آئی کہ سورہ شمس اور سورہ آلہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کہ سال میں اگر ایک دن بھی آ گئے تو گویا کہ پورا قرآن سن لیا, گویا کہ میسج پورے کا پورا مل گیا کہ کامیابی اور ناکامی جس کی خاطر مارے مارے پھرتے ہو ادھر اور ادھر, آؤ ہم تمہیں بتائیں کامیابی کسے کہتے ہیں اور ناکامی کسے کہتے ہیں. تو عزیزان گرامی, خلاصہ اس دین کا, سرنامہ اس دین کا وہ یہی ہے تزکیہ نفس ہے. اب تزکیہ نفس ہو کیسے؟ تزکیہ نفس دو لفظ ہیں, مرکب ہے, تزکیہ مضاف ہے اور نفس اس کا مضاف الیہ ہے. یہ دو لفظ مل کے ایک مرکب کمپاؤنڈ جسے آپ کہتے ہیں. تزکیہ یہ مصدر ہے باب تفعیل کا, زکا یزکی تزکیہ تن, اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے زا. عام طور پہ لوگ اسے زے کہتے ہیں, رے رے, لیکن صحیح عرب تلفظ میں را زا کہا جاتا ہے. تو زا کاف اور واو ہے, لیکن وہ واو چینج ہو کے الف بن جاتا ہے. ایک قاعدہ ہے عربی زبان کا کہ جب واو متحرک ہوتی ہے اور ما قبل اس کا مفتوح ہوتا ہے تو وہ یا الف میں بدل جاتی. تو زکا یزکو ہے اوریجنلی اس کا روٹ ورڈ, زکا یزکو, جس کے معنی عربی زبان میں دو ہیں. یعنی عربی میں تو ایک ہی معنی ہے لیکن اردو زبان کی یہ تنگ دامانی ہے کہ جب ہم اس کو ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تو ہمیں اس کے دو چیزوں کو ملا کے ترجمہ کرنا پڑتا, یعنی ایک ترجمہ اس کا نہیں ہو سکتا اردو میں. زکا یزکو کے معنی ہیں ایک تو پاک صاف کرنا, اور ایک ہے کسی چیز کو نشو نما دینا اور اس کو بڑھانا, اس کی پرورش کرنا. یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تزکیہ, یعنی پاک اور صاف کریں اور پھر اس کو بڑھائیں, اس کی نشو نما ہو اور اس کی پرورش ہو. جب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا نام ہے تزکیہ. اور نفس, نفس کے لیے بھی اب تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کچھ آج کی مجلس میں, کچھ آئندہ مجالس میں, اور بات اصل میں ہماری آج شروع ہوئی ہے. صلوات مجید آواز بلا. عام طور پہ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ نفس اور روح یہ دو الگ الگ چیزیں. عام تصور جو ہے لوگوں کا یہی کہ نفس اور چیز ہے, روح اور چیز ہے, قلب اور چیز ہے, اور عقل اور چیز ہے. جبکہ علماء فلسفہ اور علماء نفس اور جو ہمارے علماء ہیں, جو ان کی تحقیقات ہیں اور جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں. روح اور نفس دو الگ چیزیں نہیں ہیں, یہ ایک ہی چیز ہے کہ جس کا ایک پہلو جب اس کے متعلق ہم اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو اسے روح کہتے ہیں, اور کسی دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں تو اسی کو نفس کہتے ہیں, اسی کو تیسرے زاویے سے دیکھتے ہیں تو قلب کہتے ہیں, اور اسی کو دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں تو اسے عقل کہتے ہیں. کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں, اور یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ قرآن میں جگہ جگہ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے دلوں پہ ہم نے مور لگا دی, ان کے دل نہیں سوچتے, ان کے دل نہیں سوچتے, وہ تو خون کا ایک لوتڑا ہے جو خون پمپ کر رہا ہے ہمارے جسم میں, اور آج کی سائنسی تحقیقات تو یہی بتا رہی ہے کہ اس کا اس کے علاوہ اور کوئی رول نہیں ہے, یہ تو خون پمپ کرنے کا ایک آلہ ہے. اب اس کا افکار سے کیا تعلق, اس کا خیالات سے کیا تعلق، یہ جو کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے ان کے دل پہ مور لگا دی، اور یہ دل کو جو اس انداز سے قرآن ذکر کرتا ہے یہ تو سائنس کے خلاف ہو گیا، یہ تو سائنس یہاں پہ جو ہے کہ قرآن سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، اس کا جواب دیجئے. تو عام طور پہ یہ سوال یونیورسٹیوں میں جب ہم درس دینے جاتے تھے تو وہاں یہ سودا ہوتا تھا، اور یہ ایران میں ہمارے محققین علماء اور مفسرین نے اس کو آج سے کوئی 40 سال پہلے جب اس سوال نے سر اٹھایا تو انہوں نے یہ جواب لکھا، اور یہ جواب ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ قرآن سائنسی زبان میں نازل نہیں ہوا ہے، قرآن ادبی زبان میں نازل ہوا ہے. قرآن سائنس کے محاورے میں اور سائنس کی اصطلاحات میں نازل نہیں ہوا ہے، قرآن ادب کے زمانے میں نازل ہوا ہے ادب کو چیلنج کرنے کے لیے. جبکہ عرب اپنے ادب پہ، اپنے ادبیات پہ، اپنے لٹریچر پہ فخر کرتے تھے اور اس پہ نازان تھے، اور سبع معلقات ان کے قصیدے کعبے کی چھت کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے. تو اب قرآن جو نازل ہوا وہ ادبی زبان میں نازل ہوا، وہ سائنسی زبان میں نازل نہیں ہوا. اور اگر آپ ادبی محاورے کو دیکھیں تو ہر زبان میں، ہر زبان میں محاورہ موجود ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا، یہ بات جو ہے میں کرنا چاہتا ہوں، یہ بات مجھے کہیں جاتی ہے مگر میرا دل نہیں مانتا. آپ بھی اردو میں کہتے ہیں، انگریزی میں بھی وہ ہارٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور عربی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور دنیا کی اور کئی زبانوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ مجازی استعمال ہے، یہ مجازی استعمال ہے. تمام ادبی زبانوں میں دل کا لفظ اصل میں عقل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ لفظ قلب ہے اصل میں قلب مراد نہیں، وہاں پہ عقل مراد ہے، مراد عقل ہے. یہ عقل کا کام ہے سوچے اور سمجھے، یہ عقل کا کام ہے کہ وہ رہنمائی کرے اور مشورہ دے. لیکن محاورہ یہی ہے کہ میرے دل کو یہ بات اچھی نہیں لگتی اور میرا دل نہیں یہ چاہتا ہے، اور فلاں کا دل سخت ہے اور فلاں کا دل نرم ہے. یہ ادبی محاورے ہیں، یہ مجازی استعمالات ہیں لفظ کے. تو عزیزان گرامی، یہ لفظ قلب ہو یا لفظ عقل ہو، جب ہم جنب نورانی دیکھتے ہیں، جب ہم ایک زاویہ کے جو نورانی زاویہ ہے، جب نورانی زاویے پہ نظر جاتی ہے تو روح کہتے ہیں، اور جب نفسانی اور ظلمانی زاویے کی طرف سے دیکھتے ہیں تو نفس کہتے ہیں، ہے وہی. لیکن کہیں تو اس کو روح کہتے ہیں اور کہیں تو اس کو نفس کہتے ہیں. یہ روح اور نفس، اس کو ہم بتائیں گے اس کے ڈائمینشن ہیں، یہ اس کے مختلف لیولز ہیں، اس کی مختلف قسمیں ہیں، اس کے مختلف مراتب ہیں، اس کے مختلف مدارج ہیں. اور کسی مرتبے کو، کسی اس درجے کو جب دیکھتے ہیں تو روح کہتے ہیں، اور کسی کو دیکھتے ہیں تو نفس کہتے ہیں. صلوات کر لیجیے ایک مرتبہ میں. اب بات ہے اس کے تزکیہ کرنے کی کہ اس نفس کو، اس روح کو ہم کیسے، اس کا تزکیہ کیسے کریں. تزکیہ پاک صاف کرنا اور اس کی نشو نما کرنا. اس کی مثال دیتا جان، آپ ایک کیاری آپ نے اپنے گھر کے بیک یارڈ میں، اپنے باغ میں لگائی، اور آپ نے چاہا کہ وہاں پہ آپ پودینے کے کچھ پودے وہاں پہ لگائیں. منٹ کہتے ہیں غالباً آپ انگریزی میں اس کو، بچے اور نوجوانوں کے لیے. تو وہ پودینہ اگانے کے لیے اپنے گھر کے باغ یا باغیچے میں آپ نے زمین تیار کی اور وہ پودینہ لگایا. اب آپ کا مقصد تو پودینہ لگانا تھا، آپ نے لگا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ کچھ خود رو پودے وہ خود ہی ہو گئے، کچھ گھاس پھوس جو ہے وہ ساتھ میں خود ہی ہو جاتی. اب آپ اگر ایک سمجھدار باغبان ہیں اور آپ کے پاس وقت بھی ہے اور سلیقہ بھی ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ جب آپ کو وقت ملے گا سیٹرڈے کو یا سنڈے کو، تو آپ آ کے اس کیاری کے اندر کیا کریں گے، آپ چن چن کے ان انوانٹیڈ اور ناپسندیدہ خود رہو پودوں کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیں گے. یاد ہوں آپ نے ان کے لیے پیاری نہیں بنائی تھی. تو آپ وہ جو خود رہو اور انوانٹیڈ اور ناپسندیدہ قسم کی جھاڑ جھنگاڑ وہاں کے اگائی ہے, اب اس کو اکھاڑ اکھاڑ کے چن چن کے باہر پھینکتے ہیں. اور اسی کا نام تزکیہ ہے, پاک صاف کرنا, کیاری کو کیاری کو پاک صاف کرنا. کیونکہ یہاں پہ ایک پودا ہے, اب اس کو بیان کرے گا آگے چل کے کہ آپ نے کیا کیا, چن چن کے ان چیزوں کو جو آپ کا مقصد نہیں ہے ان کو پکڑا, نکالا, باہر پھینک دیا. مقصد کیا ہے کہ ایک تو کیاری صاف ستھری رہے, ایک یہ کہ زمین کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں اور زمین کی جو الرجیز ہیں اور جو صلاحیتیں ہیں وہ صرف پوجنے کی نشو نما پہ فرق ہو. اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو پوجنے کے ساتھ پوجنے کے ساتھ وہ جتنے دوسرے جھاڑ جھاڑ ہے ایک تو وہ اگتا اور وہ بھدا اور برا لگتا, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بڑھ جاتا. وہ جو خود رہو انوانٹیڈ ہوتے ہیں نا یہ اس قسم کے پودے, وہ خود بڑھ جاتے اور وہ اصل پودینا جو آپ کا مقصد تھا وہ رہی کا رہی رہ جاتا اور وہ کمزور رہتا, وہ نہیں نشو نما کرتا. تو اس کو نشو نما دینے کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے, اس کو نشو نما دینے کے لیے آپ نے کیا کیا, تزکیہ کیا. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تزکیہ. تو عزیزان گرامی آبانے یہ تو سمجھ میں آیا کہ تزکیہ ہوتا ہے باغ میں, تزکیہ ہوتا ہے کھیت میں. اب خدا کہتا ہے نفس کا تزکیہ کرو, نفس کے تزکیے کا کیا مطلب ہے؟ اب یہی بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ صلوات بھیجیے بابا جی والا. نفس بھی ایک روحانی زمین کا نام ہے, نفس بھی ایک روحانی زمین کا نام ہے جس کے اندر ہمیں نفس کی تربیت کرنی ہے اور نفس کی نشو نما کرنی. فضائل اخلاقی اگانے ہیں, مکارم اخلاق کی فصل بونی ہے. مکارم اخلاق اور فضائل اخلاقی کی ہمیں فصل بونی ہے نفس کی زمین میں. اور یہاں پہ کیا ہے کہ جب ہم فضائل اخلاقی اور انسانی نیتی اور بھلائی کا بیج بوتے ہیں اور جب اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو نفس کی زمین میں کچھ انوانٹیڈ, کچھ ناپسندیدہ صفات بھی ساتھ ساتھ سر اٹھانا شروع کر دیتی ہے. تو اب تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں اور بھلائیاں جو ہیں وہ تو نفس کی زمین میں رہنے دو, لیکن جو چیزیں برائیوں کے نام سے ہیں, جو بری ہیں اور پست ہیں, ان کو چن چن کے نکال دو نفس کی زمین سے اور ان کو پھینک دو ایک طرف, تاکہ نفس کی جو پرورش ہے وہ مثبت طریقے سے ہو اور نفس روحانی نفس بن کے, نفس مطمئنہ بن کے بڑھے, نہ کہ نفس امارہ بن کے پڑے. چلا بس بھیجیے بابا جی والا. نیکیوں کے ساتھ ساتھ برائیاں, دعائے کمیل کے سننے کے ساتھ ساتھ واپسی پہ انڈین مل گئے, مجلس بھی سن لی اور جا کے میوزک بھی دیکھی. یہاں پہ ڈونیشن مسجد کو بھی دے دیا اور لگے ہاتھ جو ہے پیسے کو غلط مدوں میں بھی انویسٹ کر دیا. تو یہ ہے, اب یہ ہے تزکیہ جو ہمیں کرنا ہے. عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ ہماری اس کیاری میں جہاں پہ ہم لیتیاں لیتے ہیں ساتھ ساتھ برائیوں کا بیج بھی پڑ جاتا ہے اور خود اور وہ سر اٹھانا شروع کر دیتی. اور بڑے بڑوں سے ہاں ہمیں یہی ملتا ہے کہ نیکی اور بدی کی فصل جو ہے وہ دست بدست ہوتی. یعنی ادھر نماز بھی ہے اور ادھر جھوٹ بھی ہے, نماز بھی ہے اور تکبر بھی ہے. یعنی نماز ڈاؤن ٹو ارتھ کرنے کے لیے خدا نے فرض کی تھی. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, روایت ہے جو آگے چل کے بیان کروں گا کہ ڈاؤن ٹو ارتھ کرنے کے لیے نماز کا فلسفہ وجودی یہی ہے کہ انسان کا سر نیچا رہے اور انسان ہمیشہ ہمبلنس میں رہے اور انتصار و تواضع کا مجسمہ بنا رہے. تواضع اور انکسار سکھانے کے لیے. یہاں پہ نشان بن گیا اونٹ کے گھٹنے جتنا, لیکن اگر اب بھی رو مجال نہیں ہے کسی کے سامنے پھیرا جھکنے کی, نہیں ہم نہیں جھکیں گے کسی کے سامنے, کٹ جائیں گے مر جائیں گے مگر جھکیں گے نہیں. بھائی دشمن کے سامنے نہیں جھکنا ہے, اپنوں کے سامنے جھکنا تو اچھی بات ہے, پر آواز بھیجی آواز رکھ. باطل کے سامنے مت جھکو, باطل کے سامنے مت جھکو, دشمن کے سامنے مت جھکو, کفر و شرک کے مقابلے میں مت جھکو, لیکن اپنوں کے مقابلے میں جھکنا یہ تو نیکی ہے, اچھائی ہے, بھلائی ہے, بھلائی ہے. اور اسی لیے خدا نے کہا کہ دن میں پانچ مرتبہ تمہاری پیشانی بھی تمہاری ناک کی زمین پہ رگڑی جائے گی, تمہیں گھٹنوں پہ جھکنا ہوگا, تمہیں گھٹنوں پہ بیٹھنا ہوگا, تمہیں زمین پہ بیٹھنا ہوگا, نماز پڑھنا ہوگی. تو عزیزان گرامی نماز بھی ہے اور تکبر بھی ہے, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. تو یہ ہے کہ یہاں پہ تزکیہ نہیں ہوا, یہاں پہ نماز کا بیج ضرور لگایا, نماز کی کیاری ضرور لگائی ہے, لیکن ساتھ میں وہ جو انوانٹڈ پودے ہیں, کوئی درو پودے وہ بھی ساتھ میں ہیں, ان کا تزکیہ نہیں کیا ہے. تو ان کا اگر تزکیہ کرتے تو پھر نماز اور نماز کے ساتھ دوسری اچھائیاں اور بھلائیاں ہوتی, لیکن ساتھ ساتھ برائیاں نہ ہوتی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نیک سے نیک آدمی بھی ہزار قسم کی برائیوں میں جکڑا ہوا, اور پھر بڑا عذر کیا ہے اگر ان سے کہا جائے, عام طور پہ جواب کیا ہوتا ہے, اجی ہم مولوی تھوڑے, یعنی صرف مولویوں میں فرض ہے, یعنی ہم کوئی مولوی, اگر کوئی مولوی ہو تو وہ تو ساری چیزوں کا خیال کرے, لیکن ہم لوگ چونکہ مولوی نہیں ہیں لہذا ہمارا کبھی کبھار نماز پڑھ لینا, روزہ رکھ لینا, داڑھی رکھ لینا, حجاب کر لینا, یہ اتنا بھی بہت بڑا کام ہے, اور مولانا بہت یہاں ملتا اور کینیڈا میں رہتے ہوئے خدا کو ہمارا ممنون احسان ہونا چاہیے کہ اس گئے گزرے زمانے میں اور اس ملک میں رہ کے ہم مسجد میں آ جاتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں, اور خدا ہم کو کیا چاہتا ہے, ہم کو مولوی. ہم نے بچوں کو کچھ آیتیں یاد کروانا چاہیے, کچھ حدیثیں یاد کروانا چاہیے, تو پیرنٹس کی طرف سے جو جواب آیا وہ یہی تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو مولوی بنانے کا, آپ ان کو آیتیں یاد کروا رہے ہیں, ان کو حدیثیں یاد کروا رہے ہیں. اور یہی ہے کہ اگر کوئی لڑکی بیچاری حجاب کر لے تو اس کے ساتھ مذاق کہ ابھی سے یہ ابھی سے نانی اماں بن گئی, ابھی سے دادی اماں بن گئی, ابھی سے بوڑھی اماں کہاں سے آ گئی, بچے نے بیچارے نے داڑھی رکھ لی جوان میں, تو اس کے اوپر ایسی باتیں ہونا شروع ہو گئی. اور اگر کہا جائے کہ جناب آپ کے ساتھ زیادہ ماشاء اللہ خدا نے ان کو حسن دیا ہے, جمال دیا ہے, صحت دی ہے, سب کچھ دیا ہے, کتنا اچھا ہو کہ یہ علی اکبر کی شبی بنے, کتنا اچھا ہو کہ یہ ان کے رول ماڈل علی اکبر ہو اور قاسم ہو, کتنا اچھا ہے کہ ان کے رول ماڈل حضرت ابو الفضل العباس ہو بجائے مائیکل جارڈن کے, کتنا اچھا ہو کہ ان کے رول ماڈل جو ہیں وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہوں بجائے اس کے ہالی ووڈ کی رقاصاؤں کے. تو وہاں پہ پھر یہی ہوتا ہے کہ مولانا یہ تو امریکہ ہے, یہ کینیڈا ہے, اب یہاں پہ تو وہ پھر یہ نہیں ہو سکتا, جو بچے کر رہے ہیں اس کا بھی آپ احسان سمجھیں. جب ایکسپیکٹیشن بھی اتنے لو ہو گئے پیرنٹس کے اپنے, کیسے کہتے ہیں کہ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ, صلوات بھیجیے بابا جی. اصل میں جو بڑے بچے ہیں وہ ان کی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے, جو بڑے بچے ہیں ان کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عزیزان گرامی جو نیکی اور بدی کی فصل کو ملا کے مت کاشت کرو, نیکی اور بدی کو ملا کے مت کاشت کرو, خالص کام کرو, خالص نیکی ہے تو پھر نیکی ہونی چاہیے اور خالص ہونی چاہیے. آپ بھی سونا خریدنے جاتے ہیں تو ہزار طرح سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں, کوٹا سونا آپ بھی نہیں خریدتے, جا کے مکے اور مدینے سے خریدتے ہیں چاہے حج پہ جانا پڑے. لیکن کل آواز بھیجیے گا تو لیکن خریدا مکے اور مدینے سے جایا جائے تو عزیزان گرامی آپ جب کھوٹا سونا نہیں خریدتے تو خدا کھوٹی عبادت کیسے قبول کر لے گا, خدا آپ کی کھوٹی نماز کیسے قبول کر لے گا, خدا آپ کا کھوٹا ڈونیشن کیسے قبول کر لے گا. تو عزیزان گرامی جب میں کھوٹی چیز کے دھوکے میں نہیں آتا تو خدا میرے کسی کھوٹی چیز کے دھوکے میں کیسے آئے گا. عزیزان گرامی ہمیں اس بات پہ توجہ کرنا چاہیے کہ نیکی اور بدی کی فصل کو ایک کیاری میں ساتھ ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اللہ کے کلب کے ممبر ہیں اور مسجد میں آتے ہیں تو پھر اس کلب سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ ہر جائی ہونا اچھی بات نہیں ہے, انسان کو ہر جائی نہیں ہونا چاہیے, انسان کی لائلٹی اور وفاداری ایک جگہ پہ ہونا چاہیے. یا خدا کے بن کے رہو اور یا پھر شیطان کے ہاں جاتے ہو تو وہیں رہو. لیکن یہ ہے کہ نہیں, دوستی رحمان سے بھی ہے, دوستی شیطان سے بھی ہے, اس لیے کہ کبھی کام رحمان سے ہوتا ہے اور کبھی سمجھتے ہیں کہ شیطان سے. ہر آواز بھیجیے بابا جی. تزکیہ نفس, خدا کے بن کے تو بن کے رہو, اور پھر خدا کہتا ہے من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ دوستی میں, یاری میں, پارٹی میں, کمٹمنٹ میں بڑا پکا. یہی وجہ ہے ہم قرآن میں کہتے ہیں کہ انک لا تخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے ایک قدم میری طرف بڑھو تو 40 قدم میری رحمت تمہاری طرف بڑھتی ہے. لیکن میرے بنو تو صحیح, کھوٹے دل کے ساتھ نہیں, صاف دل کے ساتھ اور خالص ہو کے. مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون, مخلصین لہ الدین, اللہ کو تو جو چیز چاہیے خالص چاہیے. اللہ کو جس چیز سے نفرت ہے سب سے زیادہ وہ شرک سے نفرت ہے. اور شرک صرف بت کی پوجا کا نام نہیں, شرک وہی نیکی اور بدی کی فصل کو ملا کے اور شریک کر کے رکھنا. شرک شریک شریک ہو جاتا ہے انسان. ہم سمجھتے نہیں, اگر ہم بت کے سامنے کھڑے ہو گیا اس کو بیٹا مانگا تو شرک ہو گیا, لیکن باقی نیکی اور بدی کو شریک کر کے ہم نے اگر ایک کشکول میں ڈالے رکھا تو کچھ نہیں ہوا. نہیں, تو عزیزان گرامی یہ تزکیہ نفس, یہ اس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی فصل میں, اپنی نیکیوں اور فضائل اخلاقی میں اور مکارم اخلاقی میں برائی کو برداشت نہیں کریں, چن چن کے ایک ایک کو پکڑ کے باہر نکال دیں اور اس کیاری کو, نیکیوں کی فضائل اخلاقی کو صاف رکھیں, پاک رکھیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی ہماری نیکیاں ہیں, جتنی ہمارے فضائل اخلاقی ہیں, جتنے مکارم الاخلاق ہیں, ان کے تنے, ان کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی اور وہ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ پھر کوئی بھی تیز سے تیز ہوا جو ہے, کوئی بھی تیز سے تیز آندھی اور جھکڑ جو ہے وہ ان کو گرا نہیں سکتا. کیا وجہ ہے کہ ہم ایک دن نیکی کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے دن برائی پہ آ جاتے ہیں, ساری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی اور دوسرے دن جا کے زور ہو عصر بھی قضا ہو گئی. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے جو درخت ہیں نیکیوں کے, ان کی جڑیں گہری اور مضبوط نہیں ہیں. ہمارے ہاں جو نیکی اور برائی ہے دونوں, وہ ایک سرفیس کے اوپر شعلہ ہے اور وہ تزکیہ کے نہ ہونے کی وجہ سے. اب یہ تزکیہ کی خواہش کیسے پیدا ہوتی, انسان تزکیہ کیوں کر کرے اور کیسے انسان میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے, اس سلسلے میں بس ایک آؤٹ لائن کر کے میں اس کو چھوڑتا ہوں. اور کافی تفصیلات ہیں, یہ ہمارا 5-9 مجالس کا ایک مسلسل سلسلہ گفتگو ہے جو آج صرف شروع ہوا ہے. آپ حضرات جب آئیں گے انشاءاللہ تو دیکھیں گے کہ یہ بہت مربوط اور سلسلہ وار مفصل یہ سلسلہ ہے جو ہمارے پورے علم اخلاق کا نچوڑ ہے, جو میں ان سے ساتھ مجالس میں بیان کروں گا. یہ پورا ایک دورہ ہے جو ہم کئی سالوں میں پڑھاتے ہیں اپنے طلبہ کو حوزے میں, جو میں ان اپنی 6-7 مجالس میں اس کا نچوڑ کر کے نکال کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ قرآن تو آنے ایک دفعہ آنے کے بعد پھر کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ پھر کب آنا ہے دوبارہ. تو ایک دفعہ سال ہر سال کے بعد جب لوگوں کی شکلیں بھول جاتے ہیں تو پھر اچانک ایک دفعہ کال آتی ہے کہ جناب آپ قرآن تو تشریف لائیے. تو اب یہ جو انسان کا نیچر ہے عزیزان گرامی, ہمارا نیچر انسانی فطرت دو طرح کی ہے, ایک ہے فطرت بالقوت اور ایک ہے فطرت بالفعل. فطرت بالقوت کو انگریزی میں پوٹینشیل نیچر کہتے ہیں اور فطرت بالفعل کو ایکچوئل نیچر کہتے ہیں. ایک پوٹینشیل نیچر ہے اور ایک ایکچوئل نیچر ہے. ایک فطرت بالقوت ہے, ایک فطرت بالفعل ہے, اور انہی کو ہمارے ہاں کی نفسیات کی زبان میں شعور و لاشعور کہا جاتا ہے. ایک انسان کا شعور ہے اور ایک اس کا لاشعور ہے. تو اب اس میں فرق کیا ہے؟ انسان کی فطرت میں یہ تضاد ہے, ایک اس کا وہ نیچر ہے پوٹینشیل اور ایک ہے ایکچوئل. پوٹینشیل نیچر اور لاشعور میں یہ ہے کہ انسان نیکی اور بھلائی کے جذبات سے متاثر رہتا ہے. یہ انسان کے نیچر میں ہے. انسان کے لاشعور میں جذبہ ہمیشہ اچھائی کا ہے, جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ جنرلی انسان جو ہے وہ اچھائی کرنا چاہتا ہے اور انسان جنرلی اچھا ہے اپنے نیچر میں. یہ ہے ہمارا لاشعور, یہ ہے ہماری فطرت بالقوت, یہ ہے ہمارا پوٹینشیل نیچر کہ ہم اچھائی کو پسند کرتے ہیں, بھلائی کو پسند کرتے ہیں, مکارم اخلاقی سے ہم متاثر ہوتے ہیں. اگر کسی کو ہم جنرس دیکھتے ہیں, اگر کسی کو ہم بریو دیکھتے ہیں, اگر کسی کو آنےسٹ دیکھتے ہیں, کسی کو ٹروتھفل دیکھتے ہیں, کسی کو نوبل دیکھتے ہیں, تو فطرتاً ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس سے محبت ہوتی. اور ہم میں سے ہر آدمی بننا بھی چاہتا ہے کہ میں بھی دنیا کا سب سے بہادر انسان ہو جاؤں, میں بھی دنیا کا سب سے سچا انسان ہو جاؤں, میں بھی دنیا کا سب سے بڑا سخی ہو جاؤں, میں بھی دنیا کا سب سے جانبدار آدمی ہو جاؤں. یہ ہمارے لاشعور میں ہے, یہ ہمارا پوٹینشیل نیچر ہے. لیکن جو ہمارا ایکچوئل نیچر ہے, جو ہمارا شعور ہے, یہ کاسے کا اتلا حصہ جو ہے, وہ جذبات اور نفسانی خواہشات جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں وہ ان سے متاثر رہتا. اس کو صرف مزے چاہیے اور صرف کمفرٹ چاہیے, اس کو صرف ذائقے چاہیے اور رنگ چاہیے. وہ جو ہمارا ایکچوئل نیچر ہے اور جو فطرت بالفعل ہے, وہ عارضی پلیزر کو زیادہ پسند کرتی ہے, وہ رانائیوں اور رنگینیوں کو زیادہ پسند کرتی ہے, اسے صرف ہمیں عارضی لذت کی زیادہ چاٹ لگی ہوئی ہے. تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انسانی فطرت میں کلیش رہتا. یہ جو آپ کو کبھی کوئی انسان اچھائی کرتا ہوا اور کبھی برائی کرتا ہوا نظر آتا ہے, تو کبھی لاشعور کے ماتحت چلا جاتا ہے اور کبھی شعور کے ماتحت چلا جاتا ہے. وہ شعر مجھے, میں شعر عام طور پہ پڑھتا نہیں اور نہ مجھے یاد رہتے ہیں, ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب سنائے گئے شاعر ہیں اور بھی یہاں پہ زاہد صاحب نظر آ رہے ہیں اور ایسے بہت سے لوگ ہوں گے کہ اپنے منور صاحب ان کو شعر بہت یاد ہے. وہ ایک قدم آگے اور دو قدم پیچھے, وہ کیا ہے, وہ ایک شعر ہے کہ کلیسا کی طرف اور مسجد کی طرف, تو ایسا شعر ہے نا, جب وہ سمجھ گئے کہ آپ نے سلامات بھیجیے گا آگے والا. تو وہ اسی شعور و لاشعور کی چپلش ہے, اسی پوٹینشیل نیچر اور ایکچوئل نیچر کے درمیان تصادم ہے کہ کبھی انسان دیکھو تو بڑا نیک اور نیکی کے جذبے سے درشا, اور کبھی دیکھو تو جیسے یہ کبھی نیکی کے جذبے سے آشنائی نہیں رہا. تو یہ جو خلط ملط اور یہ مکسنگ اور یہ ہمیں آمیزش نظر آتی ہے کہ خیر و شر کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے شعور اور لاشعور، اپنے ایکچوئل نیچر اور پوٹینشیل نیچر، اپنی فطرت بالقوت اور فطرت بالفعل کے تضاد کا شکار رہتے ہیں. کبھی ہم چاہتے ہیں کہ نیکیاں اور اچھائیاں کریں، اور کبھی ہم عارضی برائیاں، عارضی پلیئر کی خاطر اور ٹیمپٹیشن کی خاطر برائیوں میں پڑ جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی، اب جب یہ ہوتا ہے عام طور پہ کیا ہے، انسان پریشان رہتا ہے، نیکی بھی کر لی لیکن بعد میں خوشی تو ہوئی لیکن بعد میں ہوا کہ اتنے پیسے ہم نے مسجد کو دے دیے آج جذبے میں آ کے، اتنا بڑا ڈونیشن، اتنا اس سے گھر کی رینوویشن ہو جاتی، نئے پردے لگ جاتے. اچھا، یا یہ ہے کہ غلطی سے کوئی برا کام تو کر لیا کیونکہ وہاں ٹیمپٹیشن جیسے تھے، لیکن ضمیر، وہ ضمیر اسی لاشعور کا نام ہے، ضمیر اسی پوٹینشیل نیچر کا نام ہے. اس نے پھر آ کے ذرا کوسا اور اس نے کہا کہ وہ آپ تو بڑے نمازی اور بڑے اچھے نیک حاجی سب کچھ، اور یہ آپ نے کیا کیا؟ تو اب اس سے کیا کہ رات کو نیند نہیں آ رہی، پریشانی. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے اچھا سرحانہ جو ہے وہ مطمئن ضمیر ہے. اگر اچھی نیند چاہیے تو وہ گولیوں سے اور اچھے سرحانے سے اور اچھے کمفرٹ سے نہیں ملتی، بلکہ وہ اپنے مطمئن اور آسودہ ضمیر سے ملتی. ضمیر جس کا آسودہ ہے، جس نے دل بھر نیکی کی اور کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس پہ اس کا ضمیر ناراحت اور ناراض ہو، کوئی اس کو ریگریٹ نہیں ہے، کوئی اس کو پریشانی نہیں ہے، اور وہ جا کے آرام سے اپنے وقت پہ سو جائے گا. تو یہ کلیش ہے ان کے درمیان. تو ہوتا کیا ہے، عام طور پہ اکثریت لوگوں کی، یہاں پہ تین گروپ ہیں لوگوں کے، کچھ تو وہ ہیں کہ جو تزکیہ کر کے اپنے شعور کو لاشعور کے تابع کر لیتے ہیں، کچھ تو وہ ہیں کہ جو تزکیہ کر کے اپنی فطرت بالفعل کو فطرت بالقوت کے تابع کر لیتے ہیں، کچھ تو وہ ہیں کہ جو اپنے ایکچوئل نیچر کو اپنے پوٹینشیل نیچر کے تابع کر لیتے ہیں. تو ان کے ہاں تو نیکی ہی نیکی نظر آتی ہے، ان کے ہاں تو برائی نظر نہیں آتی ہے، ان کے ہاں یس رنگی ہے، ان کے ہاں دو رنگی نہیں ہے، اور ان کے ہاں یہی نفس جو نفس امارہ ہے ترقی کرتے کرتے نفس مطمئنہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے. یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے اور نفس راضیہ و مرضیہ بن جاتا ہے، اور خالق کی طرف سے اسے دعوت آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. یہ نفس مطمئنہ، یہ نفس راضیہ و مرضیہ وہ نفس ہے کہ جس نے لاشعور کو اپنے شعور کے اوپر غالب کر لیا، جس نے اپنی فطرت جو ہے بالکل اس کو بالفعل کے غالب کر لیا، تزکیہ نفس کر کے وہ نفس مطمئنہ بن گیا. اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آئیں گی، نیکیاں ہی نیکیاں نظر آئیں گی، اب برائیاں اس کی کیاری بھی نہیں ہیں. اور یا پھر وہ بدبخت ہے کہ جس نے بالکل کوئی توجہ نہیں کی تزکیہ کی طرف، نیکیاں ساری دب جاتی ہیں اور صرف نظر آتی ہیں تو فسق و فجور نظر آتا، برائی نظر آتی ہے فسق و فجور، اور انسان سلمان رشدی بن جاتا ہے، اور انسان تسلیمہ نسیل بن جاتی ہے، اور انسان اس طرح کے ایسے لوگ بن جاتے ہیں کہ جو اپنا صرف برائیوں کے جنگل میں اور برائیوں کے اس میں گھر کے رہ جاتے ہیں. وہ بھی تھوڑی تعداد ہے، اور وہ بھی تھوڑی تعداد کے ہیں، لیکن اکثریت لوگوں کی کون سی ہے؟ وہی ہے کہ جہاں پہ آلودش ہے اور دو رنگی ہے، ایک نیکی اور دو برائیاں، اور دو برائیاں اور ایک نیکی، صبح ادھر شام ادھر، آدھی مسجد آدھا چرچ آدھا بٹیر اور آدھا تیتر. فلا بھیجی رہا والے والا اس آدھے تیتر اور آدھے بٹیر کا نام آج کا عام مسلمان ہے، اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو آؤ تزکیہ کرو، ایک طرف لگو، خالص ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ. تو عزیزان گرامی، اس کا نام ہے تزکیہ، اور یہ کلیش ہے. اب یہ ہم تزکیہ کیسے کریں گے؟ ہم اپنے شعور کو اپنے لاشعور کے ماتحت کیسے لائیں گے؟ ہم اپنی فطرت بالفعل کو بے فطرت و بالقوت کے تابع کیسے کریں گے؟ ہم اپنے ایکچوئل نیچر کو اپنے پوٹینشیل نیچر کے ماتحت کیسے کریں گے؟ یہ ہماری آئندہ کی مجلسوں کا موضوع ہے اور اس کا جو سلسلہ ہے اور جو طریقہ ہے ہم انشاءاللہ کل سے بیان کریں گے. صلوات حضور علیہ وسلم. یہ فطرت کہ جس میں یکرنگی ہوتی ہے اس میں قوت ہوتی ہے, اس میں شجاعت ہوتی ہے, اس میں یہ ہمت ہوتی ہے کہ چونکہ وہ خالص ہے مخلص ہے بڑی سے بڑی طاقت سے بھی اگر ٹکرانا پڑ جائے تو وہ ٹکرا جاتی ہے اور اسے اپنے پاش پاش ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا چونکہ سچ ہے اور حق ہے. لیکن وہ انسان کے جس کے ہاں یکرنگی نہیں ہے, جس کے ہاں بزدلی ہے, جس کے ہاں جھوٹ ہے, جس کے ہاں مکاری ہے, اس کو ایک چہرے پہ کئی چہرے سجانے پڑتے ہیں. اور یہی حقیقت اگر ہم پوری تاریخ انسانیت کو دیکھیں تو 1,24,000 پیغمبر اور پھر 1,24,000 پیغمبر کا وارث جس کی ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں حسین ابن علی, اسی تھیم اور اسی بات کا ثبوت ہے کربلا میں. 1,24,000 پیغمبر کا وارث ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور شیطانوں, نمرودوں, فرعونوں, حامانوں, قارونوں, ابو جہل و ابو لہب کا اور ابو سفیان کا وارث دوسری طرف ہے. لاؤ لشکر اس کے پاس ہے, ذرائع اور وسائل اس کے پاس ہیں اور یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے اور اس کے پاس کوئی لشکر نہیں ہے, کوئی فوج نہیں ہے, کوئی اسلحہ نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے. لیکن کردار کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے, سچائی کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے, صداقت اور حق کی طاقت. اور یہی وجہ ہے کہ عصر عاشور کو یزیدیوں نے فتح کے شاہجانے بجا دیے تھے یہ سمجھ کے کہ ہم فتح یاب ہوئے ہیں, ہم فاتح ہیں اور ہم کامیاب و کامران ہیں, اور شکست ہو گئی ہے حسین کو. لیکن عزیزان گرامی, حسین کے اس بیمار بیٹے نے کہ جس کے گلے میں توک تھا, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور جس کے پیروں میں بیڑیاں تھیں, جب یزید کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے یزید سے کہا تھا, یزید تم دیکھنا چاہتے ہو فتح کس کی ہوئی ہے اور شکست کس کی ہوئی ہے؟ ابھی مؤذن اذان کہے گا, اگر وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو فتح ہماری ہے, اور اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو فتح تمہاری. عزیزہ نے گرامی, اور زین العابدین تو مرد ہیں لیکن یہاں تو عورتیں اور یہاں تو بچے, ان کے ہاں یہ کردار ہے کہ یزید ہو یا ابن زیاد ہو, شمر ہو یا ابن زیاد ہو, اس کے سامنے جرت کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہیں اور تاریخ کا دھارا بدل دیتے ہیں. فاتح شام, وہ شام جس کو علی فتح نہ کر سکے اس کو علی کی بیٹی زینب نے فتح. عزیزان گرامی, میں کئی دفعہ سوچتا ہوں, کئی دفعہ خیال کرتا ہوں, مکہ کے بازار بدل گئے, مدینہ کے بازار بدل گئے, کربلا اور رجب کا نقشہ بدل گیا, لیکن شام کا بازار آ رہی وہی ہے جو اس وقت تھا. گویا کہ خدا چاہتا ہے کہ زینب کی یادگار اور وہ بازار کے جس کے اندر سے زینب گزری اور زینب نے حق کو صداقت کا دفاع کیا, وہ منظر قیامت تک محفوظ رہے اور آنے والی نسلیں دیکھتی رہے کہ جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, جس کے سر پہ چادر رہی تھی, وہ بیوی بازاروں سے گزری ہوگی تو کیسے گزری. اور عزیزان گرامی, وہ بیوی ان بازاروں سے گزری اپنے حق اور صداقت کی وجہ سے, اپنے کردار کی وجہ سے, اپنی شجاعت کی وجہ سے اور اپنے صحیح راستے پہ ہونے کی وجہ سے. اور پھر یہی بیوی جب خطبے دے کے اور جب اپنے خطبے دے کے یہ شام سے واپس آئی ہے کربلا میں اور اپنے بھائی سے وداع کر لیا, اپنی سب بیویوں اور بچوں کو ساتھ لے لیا اور مدینے کی طرف چلی ہے نا, तो रास्ते में कितने जवाब मिलता है, मेहनत के जिस्म पे कब्जेदारी हो जाती थी, अपने नाना के मजार पे जाऊंगी तो कैसे और मां बाबा के मजार पे जाऊंगी तो कैसे, मैं क्या जवाब दूंगी, मेरे साथ मेरे साथ उम्मुल बनीन को मिलूंगी तो कैसे मिलूंगी, मैं दीदियों से मिलूंगी तो कैसे मिलूंगी। अजीजा ने ग्रामीण कल पढ़ चुका खैमा लग गया अहले बैत का मदीना के बाहर, अहले बैत का खैमा लगा है मदीना के बाहर, बशीर बिन जजलम ने मदीना के अंदर जाके आवाज दी, मदीना वालों मदीना लग गया, मदीना वालों मदीना लग गया, और भरा का भरा हुआ चमन हो गया। एक मर्तबा जब कहा कि हुसैन शहीद हो गए और हुसैन के खानदान वाले मदीने के बाहर हैं, एक मर्तबा सारा मदीना उमड़ आया, सारी औरतें और बच्चे, बच्चे और बूढ़े सारे वहां पे पहुंच गए। अजाद और रिवायत में मिलता है मर्द आगे बढ़ बढ़ के जैन उलाद रूपे बने हुए हैं और औरतें आगे बढ़ बढ़ के जैन को मिल रही है, जैन को मिल रही है। इसी असना में अब्दुल्ला आते हैं, शाहरे हजरत जैनब आए, आके जैनब को मिलने चाह, पुकार पुकार के कहते हैं मेरे बाबा मेरे चचाजी की बेटी जैनब कहाँ है, मैं मिलना चाहता हूँ। अरे एक दीदी ने बाजू पकड़ के कहा ये जो आपके सामने खड़ी है, अरे यही जैनब, कहा ये सामने जो वरीफा खड़ी है जिनका सिर सफेद हो चुका है, जिनकी कमर बन चुकी है, ये जैनब है। अब्दुल्ला शौहर हो के जैनब को नहीं पहचान सकते, और मेरे एक मर्तबा आगे बढ़े जैनब, जैनब क्या गुजरी, जैनब ने अपना दर्द भरी दास्तान अपने चचा के बेटे को सुनाई। अजीजाने ग्रामी दुख भरा ये सारा किस्सा एक दूसरे को सुनाने के बाद अब बीबियां पैरों में पड़ी, कहा बीबियों भाव मदीना में आओ, अपने घर में आओ। अरे ये काफिला रवाना हुआ, उनमें कुलसुम की नजर पड़ी मदीना में, अरे नजर जो पड़ी तो उनमें कुलसुम ने कहा मदीना का जगदना ला तक मदीना, हमारे नाना के मदीना हमें कबूल न करना, हम तो हरे पागल नहीं रहे, खरज नाम मिलके दिल आमी में जमा मरजा ला ला रिजाला वाला मदीना, ए नाना के मदीना जब हम गए थे हमारी बोलियां भरी हुई थी, हमारे सरों पे सरताजों का साया था, ए नाना के मदीना हम वापस आए, हमारी गोदियां खाली है, हमारे सरों पे सरताज का साया नहीं है। ये कहते हुए मदीना के अंदर दाखिल हुई, एक मर्तबा बशीर बिन जजलम ने और मदीना की औरतों ने इस काफले का रुख मोहल्ले बनी हाशिम की तरफ करना चाहा, एक मर्तबा जो घर ले जाना चाहा, जैनब कहने लगी अब मैं उस शहर में क्या जाके करूंगी जहाँ पे मुझे हुसैन नजर नहीं आएंगे, अब मैं घर में जाके क्या करूंगी जहाँ पे अकबर नहीं है। कहा बीबी कहाँ जाना चाहती है, कहा मैं नाना के मजार पे जाना चाहती हूँ। अजी जाने के अमीर मक्तल की रवायत है, बीबी आगे बढ़ी, अब मक्तल की रवायत के लफ्ज ये है, जैनब ने अपनी दोनों बाहें मस्जिद नबी के दरवाजे पे रख दी, मस्जिद नबी के दरवाजे पे पकड़ के जैनब ने दोनों हाथ दरवाजे पे रख दिए और कहा या जिंदा अना नाइका प्यारी नाना, भाई के मरने की खबर आई है, नाना भाई के मरने की खबर लाई हो। अरे जैनब ने जब ये कहा होगा कबरे नबी पे अपने ही होगी, अरे आगे बढ़ी जैनब ने कबरे नबी पे अपने आप को गिरा दिया, नाना जो आपकी गोद में पला था उसको
الذين ظلموا ينقلبون.